أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم وذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم.
قابل احترام بزرگو, عزیز نوجوان ساتھیو, پیارے بچوں, محترم ماؤں اور بہنوں, آج ہم سورہ آل عمران کے بہت ہی اہم حصے سے گزرنے والے ہیں اور آج کی آیتیں انقلابی آیتیں ہیں, امت کو صدا اور ندا دیتی ہیں کہ وہ اپنا بھولا ہوا سبق یاد کریں اور اس کائنات میں ان کا جو عظیم وظیفہ حیات ہے اس کے لیے وہ تن من دھن کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو جائیں. کل میں نے بتایا تھا کہ جس رکوع سے ہم گزر رہے ہیں وہ آج کے ماحول میں فی زمانہ بہت ہی فٹ ہونے والی آیتیں ہیں. قرآن نے کل دو احکام ہم لوگوں کو دی تھی. ایک تو یہ کہ اللہ کا تقویٰ ہم لوگ اختیار کریں اور ایسا تقویٰ کہ مرتے دم تک اسی ایمان اور اسلام کی حال میں ہم زندگی بسر کریں. پھر دوسری چیز اخوت و محبت, اعتصام بحبل اللہ, اجتماعیت اور آپسی محبت اور اتحاد کی باتیں رہیں اور افتراق سے بچنے کی قرآن نے ہمیں تعلیم دی. آج قرآن مجید کی جس آیت سے ہم شروعات کرنے والے ہیں وہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ تم لوگوں میں سے کچھ لوگ ضرور ایسے ہونے چاہیے یا تمہارے اندر ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو داعی للخیر ہو, نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف دعوت دے, بھلائیوں کا حکم کرے, منکرات سے روکے. جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے. پھر اس کے بعد کل افتراق والی جو آیتیں چل رہی تھیں پھر اس کا تذکرہ کیا گیا, کہا کہ تم لوگ افتراق کا شکار نہ ہو جانا, کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے. اور کب بٹے؟ جبکہ کھلی کھلی واضح ہدایت ان کے پاس آ چکی تھی. قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ ایسا رویہ اختیار کریں گے, قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جو لوگ اس طرح کا رویہ اختیار کریں ان کے لیے عذاب عظیم ہے. پھر قرآن بتاتا ہے کہ دو قسم کے لوگ ہوں گے قیامت کے دن. کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے چہرے تر تازہ ہوں گے, پر رونق ہوں گے, حشاش بشاش ہوں گے, اور کچھ چہرے ہوں گے جن پر سیاہی چھا گئی ہوگی, پشمردگی چھائی ہوئی ہوگی, کچھ چہرے کالے ہوں گے. کہا جن لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے وہ لوگ ہیں جنہیں ہدایات ملنے کے بعد تفرقے کا شکار ہو گئے, ان لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے. اور جن لوگوں کے چہرے سرخ ہوں گے, سفید ہوں گے, منور ہوں گے, وہ لوگ ہوں گے جو اس کام کو انجام دیں گے، یعنی اللہ کے دین کی اقامت، اس کے غلبے کا کام، اس کی دعوت کا کام، اس کی تبلیغ کا کام، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا کام جو لوگ انجام دیں گے ان کے لیے فلاح ہے، کامرانی ہے۔ قرآن مجید یہ آیت بتانے کے بعد کہتا ہے تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں اور بالکل ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ ہم تمہیں سنا رہے ہیں، اور اللہ کسی انسانوں پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، عالم والوں پر، انسانوں پر اللہ ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اس لیے آخرت میں جا کر روسیا ہونے کی بجائے، وہاں جا کر پشیمان ہونے کی بجائے، اسی دنیا میں تم اپنا وظیفہ حیات سمجھو اور اس کے مطابق عمل کر کے آؤ، ورنہ ومن اللہ یرید ظلما للعالمین، اللہ انسانوں پر ظلم کرنے کا رتی برابر ارادہ نہیں رکھتا، قطعاً کوئی ارادہ نہیں رکھتا، رکھے گا بھی کیوں، جبکہ وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض و الی اللہ ترجع الامور، وہ پروردگار ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے اور سارے امور اسی کی طرف پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر ایک آیت ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم اس دنیا میں سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ تامرون بالمعروف، امر کا نیکیوں کا اور معروف کا حکم دیتے ہو اور منکرات سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ گویا کہ آغاز اور اختتام میں نے انہیں دو آیتوں سے کی ہے، آپ دونوں کو جمع کر دیکھیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ کا ایک عظیم کام، مقصد حیات بتا رہا ہے کہ انہیں اس دنیا میں کیوں مبعوث کیا گیا۔ پہلے تو بتایا گیا کہ تمہارے اندر ضرور ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، کچھ لوگ تو ضرور ایسے ہونی چاہیے جو ایک جماعت بنائیں اور دنیا کے سامنے وہ خیر کی دعوت دیں، امر بالمعروف کریں، نہیں عن المنکر کریں۔ آخر آیت میں کہا گیا کہ تم ساری کی ساری امت بہترین امت ہو، خیر امت ہو، اور تمہاری بہتری اس میں پوشیدہ ہے کہ تم امر بالمعروف کا کام کرتے ہو، نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہو۔ تو دو باتیں آئیں، ایک تو یہ کہ پوری امت کا فرض بتایا گیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرض عین ہے کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا، اشاعت کرنا، نیکیوں کا حکم دینا اور منکرات سے روکنا، یہ فرض عین ہے، اور پہلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ بہرحال ہم کو اس کے چکر میں جانے کی ضرورت نہیں کہ یہ فرض عین ہے کہ فرض کفایہ ہے، جن لوگوں کی اس کی تفصیلات میں بحث کرنی ہے یا گفتگو کرنی ہے یا زیادہ معلومات حاصل کرنی ہو، ان کے لیے میں ایک بہترین کتاب کی طرف نشان نہیں کر سکتا ہوں، اور وہ کتاب ہے مولانا سید جلال الدین انصر عمری صاحب کی کتاب معروف و منکر۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ مجھے اس وقت اس عالم دین کا نام یاد نہیں ہے، سعودی عربیہ کے کہیں بہت بڑے عالم دین نے کہا کہ معروف و منکر پر اس وقت تک جتنی کتابیں لکھی گئیں پوری دنیا میں عالم اسلام میں، اس میں سب سے جامع ترین، سب سے کمپرہنسو کتاب کوئی اگر ہے تو یہ مولانا انصر عمری کی کتاب ہے، جسے دنیا کے تقریباً 8 لینگویجز میں ٹرانسلیشن کیا گیا ہے۔ اس میں آپ تفصیل سے دیکھ لیجئے یہ کیا ہمارا فریضہ ہے۔ اب میں سرسری طور پر بتاؤں گا کہ ہمارے دو فریضے بتائے گئے، ایک دعوت الی الخیر اور دوسرا بتایا گیا امر بالمعروف نہیں عن المنکر۔ دعوت الی الخیر کا مطلب کیا ہے؟ ولتکن منکم امتی یدعون الی الخیر، تم وہ لوگ ہو جو لوگوں کو نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف بلاتے ہو۔ خیر کس چیز میں پوشیدہ ہے؟ سوال اٹھتا ہے، خیر نہ جاہ و منصب میں ہے، نہ پیسے اور مال میں ہے، نہ نسب میں ہے، نہ کسی اور چیز میں، خیر سراسر، بھلائی سراسر اسلام میں، یہ ہم لوگ جانتے ہیں، اور آیتوں کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، ورنہ کوٹ کر کے بتایا جا سکتا ہے کہ خیر سے مراد وہ شریعت ہے جو انبیاء اکرام صلی اللہ لے کر آئے اور آخر میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے سامنے جو پیش کیا، اس شریعت کو خیر کہا گیا۔ قرآن کی ایک اور آیت میں بتایا گیا کہ یہ کلام سراسر خیر ہے، یہ خیر کا نزول ہم آپ پر کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا امت مسلمہ کا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ دعوت کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو بلایا جائے، لوگوں کو اس دین کی طرف بلایا جائے، اور دعوت تو دین ٹوٹلی کل دین کی طرف دعوت ہو، کسی جز کی طرف دعوت دینے کا ہمیں اختیار نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ تدریج میں کسی جز کی طرف دعوت دیں گے، لیکن قرآن ہمیں اس چیز کا پابند کرتا ہے کہ پورے کلی دین کی طرف ہم دعوت دیں۔ یہ وہ دین جس میں عبادات بھی ہیں، جس میں عقائد بھی ہیں، جس میں نظریات بھی ہیں، جس میں فلسفہ بھی ہے، جس میں معیشت بھی ہے، جس میں سیاست بھی ہے، جس میں قانون بھی ہے، جس میں عدل بھی ہے، جس میں جنگ بھی ہے، اس پورے دین کی طرف انسانوں کو بلایا جائے، یہ تمہاری عین ذمہ داری ہے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھنی کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعوت کہتے ہیں کہ جا کر ان لوگوں کو بلانا جو اس اسلام سے ناواقف ہیں، مسلمانوں کو اسلام کی طرف بلانا، ان کو نمازوں کی طرف بلانا دعوت الی الخیر کے زمرے میں نہیں آتا، یہ اصلاح اور تربیت ہے۔ اور اگر کوئی دعوت کہیں گے تو علماء اکرام جو ہے خفا ہو جائیں گے۔ علماء اکرام تو لکھتے ہیں کہ دعوت کا لفظ مسلمانوں کے کام کے لیے ہرگز استعمال نہیں کیا جا سکتا، دعوت کا کام غیر مسلموں کے سامنے جا کر انہیں اللہ کی دین کی طرف بلانا، جنت کی طرف بلانا اور عذاب جہنم سے انہیں بچانے کے کام کو کہا جاتا ہے دعوت، دعوت الی الخیر۔ دوسری بات، تیسری بات ہے کہ قرآن مجید کی منطق ہمارے لیے صحیح منطق ہے، اور اس کے علاوہ ہم اپنے عقل سے، اپنی منطق سے کوئی فریضہ ہم اپنے لیے طے نہیں کر سکتے۔ قرآن نے کہا کہ تمہارا فریضہ ہے لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، ہماری دعوت دعوت الی الخیر ہے، دعوت الی الدین ہے، دعوت الی الشریعت ہے، دعوت الی الصلاۃ قرآن کا یہ مطلب نہیں ہے، یقیناً یہ بھی ایک دین کا کام ہے، لیکن صرف نماز کی طرف بلانا اس آیت کے زمرے میں نہیں آتے اور اس آیت کا منشا پورا نہیں ہوتا. صرف اخلاقیات کی تعلیم کی طرف اگر کوئی جماعت بنتی ہے تو اس سے اس آیت کا منشا پورا نہیں ہوتا. صرف سیاسی حقوق دلانے کے لیے امت مسلمہ کی کوئی جماعت اور کوئی پارٹی بنتی ہے تو اس دعوت کا اس آیت کا حق ادا نہیں ہوتا. اور اگر صرف تعلیمی نظام کے قائم کرنے اور امت مسلمہ کو تعلیم فراہم کرنے کے لیے کوئی تنظیم اور جماعت بنتی ہے یقیناً نیک کام ہے، لیکن اس آیت کا حق پورا ادا نہیں ہوتا. اس آیت کی روح سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت الی الخیر کا مطلب پورے کے پورے دین کی طرف ہم کو بلانا پڑے گا سارے انسانوں کو، اور وہ دین انسانی زندگی کے لیے ایک نظام حیات ہے. تو دعوت الی الخیر ہماری ذمہ داری ہے. میں نے ایک 10-12 دن قبل کسی اتوار کے اجتماع میں بتایا تھا یہ ہمارا منصبی فریضہ ہے، یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے، یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے. میں نے وہ باتیں کہی تھی، اگر کسی کو اس کی تفصیلات میں جانا ہو تو وہ کیسٹ اویلیبل ہے، آپ دیکھ لے سکتے ہیں کہ یہ دعوت ہماری منصبی ذمہ داری ہے، ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے، ہمارا ایمانی فریضہ ہے. دعوت کا کام لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا. بالکل واضح الفاظ میں کہوں تو اس ہندوستان میں ہندوؤں کو اسلام کی طرف بلانا دعوت الی الخیر کا مطلب، اس لیے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے کانٹیکسٹ میں یہ بات آئی ہے. اور یہ وجہ معلوم ہونی چاہیے کہ جب تک یہ دعوت کا کام انجام نہیں دیں گے خود آپ کا اسلام پر چلنا بھی گارنٹی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ دنیا کشمکش کی دنیا ہے، آپ اگر لوگوں کو خیر کی طرف نہیں بلائیں گے تو دنیا آپ کو بدی کی طرف بلائے گی. آپ جانے انجانے بدی میں، برائیوں میں، کفر میں، امریکہ کے نظام میں آپ پھنستے چلے جائیں گے، اور آج ویسے ہی ہو رہا ہے. تو ایک تو دعوت الی الخیر ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. اس پر میں یہ بات بیان کرتے ہوئے چلوں کہ آدمی جب دعوت الی الخیر کا، اسلام کی دعوت انسانوں کے سامنے رکھنے کی ذمہ داری جب لے کر اٹھتا ہے تو ایک تو بہت بڑا فائدہ خود اس کے اندر تخیل رونما ہوتا ہے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اپنی ذات کو پیش کر کے کہ جب اس تک اس کام میں ہم لوگ نہیں لگے تھے ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اور آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اس کام میں لگنے سے قبل انسان کا ذہن کچھ نہیں، اس کی ذہانت کچھ نہیں ہوتی، اس کے پاس بولنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، اس کے پاس نہ علم ہوتا ہے نہ اس کے پاس عمل کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن جب دعوت دین کی راہ میں کوئی انسان لگتا ہے تو اس کی زندگی میں پوری تبدیلی آتی ہے. اور واقعتاً آپ کسی غیر مسلم کے سامنے جب اللہ کے دین کی دعوت رکھیں گے آپ سے فٹاک سے پوچھے گا کہ ڈارون کی یہ تھیوری ہے، عورتوں پر اسلام نے ظلم ڈھایا ہے، قرآن تلوار اٹھانے کا اور انسانوں کی گردن کاٹنے کا حکم دیتا ہے، آپ پریشان ہوں گے. پھر آپ کسی مولوی سے آ کر پوچھیں گے، کسی کتاب کی طرف رجوع کریں گے، تب آپ کے اندر علم پیدا ہوگا، آپ کے اندر گفتگو کرنے کا سلیقہ آئے گا، آپ کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا. دعوت الی الخیر کے نتیجے میں خود اپنی اصلاح ہوتی ہے، خود اپنی تبدیلی ہوتی ہے. یہ بہت بڑا فریضہ امت مسلمہ کے سر رکھا گیا، اور اس کام کو نبھانے کے لیے ہم کو میدان میں آنا ہے، اور ایک بہت بڑا کام ہم کو اس دنیا میں انجام دینا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ امر بالمعروف نہیں انل منکر، یہ فریضہ ہمارا ہے. امر بالمعروف نہیں انل منکر سے مراد اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنے کا مطلب وہ معروف چیزیں جو اخلاقیات کے دائرے میں آتی ہیں اس کی نصیحت کرنا لوگوں کو، اور جو اخلاقیات کی برائیاں ہیں اس سے انسانوں کو روکنا. اس کا عام مفہوم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلتے چلتے ہم نے کسی کو یہ کہا کہ بھائی اذان ہو رہی ہے، سر پہ ٹوپی اوڑھ لیں، تو ہم نے سمجھ لیا کہ معروف کا حق ادا ہو گیا. یقیناً ایک نیک کام ہے، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، لیکن قرآن کیا ہے کہ یہ بہت بڑا منشا نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جا رہے تھے بڑی پیٹ سے اور کوئی بیڑی والا بیڑی بنتے بنتے اپنے سامنے ریڈیو رکھا ہے اور گانا سن رہا ہے، ہم نے اگر اس کے گانے کے ریڈیو کو آف کر دیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں انل منکر کا فریضہ انجام ہوا، مجھے اس سے انکار نہیں. یقیناً یہ بھی ایک کام ہے نہیں انل منکر کا، لیکن امر بالمعروف نہیں انل منکر صرف اخلاقی دائرے کے اندر موعظہ دعوت کے ذریعے کرنے کا کام نہیں ہے، بلکہ امین حسن اصلاحی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ آیت امت مسلمہ پر ایک فرض عائد کرتی ہے. وہ فرض یہ ہے کہ خلافت کا نظام اثر نو اس دنیا کے اندر قائم کیا جائے، اور جب تک سیاسی اقتدار اسلام کو نہیں ملتا امر بالمعروف نہیں انل منکر کا فریضہ انجام پا نہیں سکتا. آپ لکھ کر رکھ دیجیے کہ آپ کیسے کہیں گے کہ نہیں انل منکر، منکرات جو برائیاں ہیں، منکرات وہ چیز ہیں جو شیطان کی شریعت ہے، اور اللہ کی جو شریعت ہے وہ معروف ہے، توحید معروف ہے، اور شرک منکر ہے. اس دنیا سے کیا شرک صرف نصیحت کی بنیاد پر ختم ہو سکتا ہے؟ کیا شیطان کا پورا قانون اس وقت دنیا میں رہا ہے جو صرف نصیحتوں کی بنیاد پر وہ شیطان کا نظام ختم ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے، شراب اس دنیا میں عام ہے، ہر جگہ لائسنس دیے جاتے ہیں، کیا یہ منکر نہیں ہے؟ کیا ہمارا دل تڑپتا نہیں کہ اس منکر کو مٹایا جائے، شیطان کا نظام اس دنیا میں رہا جائے؟ نہیں انل منکر اگر کرنا ہے تو واضح سے نصیحت سے شراب اس دنیا سے مٹ نہیں سکتی. جبے کے اڈے ہر بستی کے اندر قائم ہیں، کیا صرف نصیحتوں کے ذریعے سے آپ جبے کے اڈوں کو مٹا سکتے ہیں؟ زنا کے لائسنس عام ہیں اور ہر شہر میں زنا کے لیے خاص ایریا متعین کر دیا گیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف حاضر نصیحت سے زنا کی جگہ ختم ہو سکتی ہے؟ دنیا میں یہ منکرات ہیں, کون اس کو اکھاڑ کر پھینکے گا, کون اس کی نکال سکے گا؟ سود کا نظام اس وقت اتنے زبردست پیچیدہ اس وقت جتنا نظام ہے کہ امت مسلمہ بھی چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اس سود کی گندگی میں لپت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سود کا نظام صرف واضح نصیحت سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ ممبروں سے اور اسٹیجز سے تقریر کے ذریعے سے یہ نہیں منکر کا فریضہ انجام پا سکتا ہے؟ قطعاً نہیں. جب تک کہ سیاسی اقتدار اسلام کے ہاتھ نہیں آتا, امر بالمعروف نہیں انل منکر کا فریضہ انجام پا نہیں سکتا. میں ایک بات یہ بھی آپ کو بتاؤں, جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ لوگ واقف ہیں, امر کا جو صیغہ استعمال ہوا, لفظ جو استعمال ہوا, یہ امر کہتے ہیں حکم دینے کو. اور حکم کون دیتا ہے؟ جس کے پاس اقتدار ہو, جس کے پاس قوت ہو, وہی تو حکم دیتا ہے. کہیں بیٹا باپ کو حکم دیتے ہوئے آپ نے سنا ہے؟ نہیں. باپ ہی تو بیٹے کو حکم دے گا. ہیڈ ماسٹر تو اپنے اساتذہ پر حکم جتائیں گے, استاد اپنے شاگردوں پر حکم دیتا ہے, کہیں شاگرد استاد کو حکم نہیں دیتا. جس کے پاس قوت ہے, جس کے پاس اقتدار ہے, وہی حکم دے سکتا ہے. قرآن نے کہا امر بالمعروف نیکیوں کا حکم کرو, گویا کہ وہ اقتدار حاصل کرو جس کے ذریعے سے نیکیاں نافذ کیے جائیں اور برائیوں کو جڑ سے پیٹ سے اکھاڑ کر پھینکا جا سکے اس دنیا میں. اور آپ سوچئے, رک رک کر سوچئے, غور کیجئے کہ کیسے اس دنیا میں ہم برائیوں کو مٹا سکتے ہیں جب تک کہ ہمارے پاس قوت اور اقتدار نہ ہو. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ساری زندگی سے کام کے لیے لگائے, اور حجت الوداع میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا یہ فریضہ ہے کہ جاؤ دنیا میں امر کا نیکی کا امر کرو اور برائیوں سے روکو. تو صحابہ اکرام جس جانب ان کا گھوڑا تھا اسی جانب چلے, جا کر بادشاہوں کے دربار میں جاتے تھے, کہتے تھے کہ تم اس نظام کو قبول کرو, اور اگر اس نظام کو قبول نہیں کرتے تو اس اقتدار کی گدی پہ بیٹھنے کا ہم تمہیں اجازت نہیں دیتے. جاؤ, تم کفر میں لکپت ہونا ہے تو اپنے گھر میں لکپت رہو, لیکن اس کرسی کے ذریعے سے کفر کا نظام چلانے کا ہم تمہیں اختیار نہیں دیتے. نہیں انل منکر کا فریضہ صحابہ اکرام نے انجام دیا تھا. اس وقت وہ بات یاد رکھنے کی ہے, بہت بڑے فلاسفر میں نے اس سے پہلے بھی حوالہ دیا تھا, علی دے علی عزت بگو بیچ جو بوسنیا کے صدر ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اسلام ایک سیاسی نظام ہے مذہبی رنگ میں, اور اسلام ایک مذہب ہے سیاسی رنگ میں. کتنی پیاری بات ہے, اسلام ایک مذہب ہے سیاسی رنگ لیے ہوئے, اور اسلام ایک سیاسی نظام ہے مذہبی رنگ لیے ہوئے. اور جب تک یہ چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں آتا, ہم اس دنیا میں امر بالمعروف نہیں انل منکر کا فریضہ انجام نہیں دے سکتے. امر بالمعروف نہیں انل منکر کے فریضہ انجام دینے کے لیے پہلا اسٹیپ دعوت ہے. لوگوں کو جا کر سمجھائیں گے, لوگوں کو بتائیں گے, لوگوں کی تھوڑی پکڑ پکڑ کر ان کو اسلام سمجھائیں گے. اور دعوت کے بعد جو دوسرا مرحلہ آتا ہے, آگے میں بتاؤں گا کہ جہاد بھی امر بالمعروف نہیں انل منکر کے فریضے کے تحت آتا ہے. جہاد کی امت پر فرض ہے, جیسے امر بالمعروف نہیں انل منکر ہے اسی کا ایک حصہ ہے. پھر اس سے آگے امر بالمعروف نہیں انل منکر کے لیے علمی کام بھی ضرورت ہے. صرف بعض و نصیحت سے, صرف کچھ باتیں اسلام کی جان لینے سے امر بالمعروف نہیں انل منکر کا فریضہ انجام نہیں پاتا. علمی ریسرچ انسٹیٹیوشن بھی قائم کرنے پڑیں گے, اور آخر میں سیاسی نظام کا قیام, تب ہی یہ فریضہ انجام پاتا ہے. اس کے بغیر یہ فریضہ دنیا میں انجام نہیں پا سکتا. اس تک کی بات ہم یاد رکھیں. اچھا, اگر آپ کو دلیل کی ضرورت ہے, میرے پاس احیاء العلوم کی کتابیں چار جلد موجود ہیں, اور میرے پاس اس وقت حجت اللہ البالغہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کے دو جلدیں موجود ہیں. یہ بڑے بڑے ائمہ ہیں, ان کی کتابوں سے ہم حوالے دے کر بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے بتایا ہے کہ امر بالمعروف نہیں انل منکر کا فریضہ سیاسی نظام سے تعلق رکھتا ہے, بعض و نصیحت ہی سے نہیں, صرف بعض و نصیحت سے نہیں. میں اس وقت اس کوٹیشن کو تو نہیں لے آ سکا, امام غزالی کے کوٹیشن کو, البتہ میں آپ کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کوٹیشن دے سکتا ہوں. حجت اللہ البالغہ کے دوسرے والیوم میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ ارادہ کیا کہ بگڑے ہوئے ماحول کو ٹھیک کرے اور ایک ایسی امت کو وجود میں لائے جو انسانوں کو معروف کا حکم دے اور منکر سے منع کرے اور ان کے بگڑے ہوئے رسم و رواج کو مٹائے, تو یہ کام روم اور ایران کی سلطنتوں کے زوال پر موقوف تھا. آپ دیکھتے ہیں معروف کا کام اور منکر سے روکنے کے کام کو اللہ نے ایران اور روم کے سلطنتوں کے زوال سے اس پر اس نے اللہ نے موقوف کر دیا تھا. کیونکہ اور اگر ان سے تعرض نہ کریں گے تو یہ کام مشکل ہے, اس لیے کہ ان متمدن دنیا پر اور متمدن ممالک پر روم اور ایران کی چھاپ اور انہیں کے اثرات اور انہیں کے نظریات پھیلے ہوئے تھے. لہٰذا یہ جو نظریات تھیں, یہ جو بڑے بڑے نظام ہیں, ان کو گرایا جائے, اس کے بالمقابل اسلام کا پرچم بلند کیا جائے, تبھی یہ امر بالمعروف نہیں انل منکر کا فریضہ انجام پاتا ہے. اس طرح بہت سے حوالے دیے جا سکتے ہیں. پھر قرآن نے جو کہا, بلا تکون کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات, تفرق کا شکار نہ ہو جائے, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, حکمت دیکھیے, آپ کو اگر جس قوم میں اتحاد نہیں ہوتا اس پر محکومیت مسلط کر دی جاتی ہے, یہ ایک بہت بڑے عالم دین کا قول ہے. جو قوم جس قوم کے اندر اتحاد دی, اس قوم پر اللہ تعالیٰ محکومی مسلط کر دیتا ہے, اور اقتدار چاہیے امر بالمعروف عن نہی عن المنکر کے لیے, اور اقتدار اتحاد کے بغیر ممکن نہیں. انتشار سے کیسے اتحاد آ سکتا ہے؟ تو لہذا معلوم ہے کہ امت کا ایک بہت بڑا فریضہ ہے. کچھ حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. یہ مسلم کی روایت ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں تم میں سے اگر کوئی شخص برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے, ہم ہندوستان میں برائی ہوتے ہوئے صبح شام دیکھتے ہیں, اپنے گلی سے گزرتے ہوئے اپنے وانی ماڑی کے پورے ماحول میں دیکھ سکتے ہیں, تم اگر برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو تو اپنے اقتدار سے اپنی قوت سے روکو. اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے تو اپنی زبان سے روکو. اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے تو اپنے قلب میں اس برائی کو گرا جانا. ایک حدیث میں کہا کہ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے, اس کے بعد رائے کے دانے کے برابر کسی مومن کے دل کے اندر ایمان نہیں. کسی کو برائی ہوتے ہوئے دیکھ کر اس دنیا میں شیطان ننگا ناچتا ہے, شیطان کی مملکت ہے, شیطان کا نظام چلتا ہے اور پوری دنیا میں برائی پھیل چکی ہے. یہ دیکھ کر ہمارا اگر دل گھستا نہیں, ہمارا دل کرتا نہیں, ہمارا دل مسترد نہیں ہوتا, ہمارا دل بے چین نہیں ہوتا, تو ایمان نہیں ہے اس دل کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اللہ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ اس بستی کو طلب دو, وہاں گناہیں منکرات اور برائیاں عام ہو چکی ہیں. تو حضرت جبرائیل گئے, واپس آ کر کہا اے اللہ تعالیٰ وہاں ایک تیرا نیک بندہ ہے جس نے پلک جھپکنے تک بھی تیری نافرمانی نہیں کی, کیسے ہم اس بستی کو الٹ سکتے ہیں؟ تو اللہ نے کہا کہ جاؤ اس بستی کو لوٹو اور الٹنے کا کام اس عابد بندے سے شروع کرو, اس لیے کہ اس دنیا میں گمراہی بیراہ ربی بدعتیں اور ان منکرات پھیل چکے تھے, اور یہ بندہ اللہ کی عبادت میں اتنا مصروف تھا لیکن اس کے دل میں کھٹک تک نہیں پیدا ہوئی, وہ برائیوں کو مٹانے کے لیے وہ تیار نہیں ہوا. تو جاؤ اور اس بستی کو پلٹو, اس کے سمیت پلٹو اور آغاز وہیں سے کرو. کتنی حدیثیں ہم کو بتاتی ہیں. ایک حدیث میں تو کہا گیا, بہت ہی سخت حدیث ہے, اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, تم ضرور بضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے, برائی سے روکو گے. تم ضرور بضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے اور ضرور بضرور لوگوں کو برائی سے روکو گے, نیکی کا حکم دو گے اور برائیوں سے روکو گے, ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل بھی ان لوگوں کی طرح کر دے گا, تمہارے دل مست کر دے گا, تم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے لیکن تمہاری دعائیں انسنی کر دی جائیں گی. کتنی سخت حدیث, کتنا زبردست وارننگ ہے اس حدیث کے اندر کہ امت کو کہا گیا کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر تمہارا فریضہ ہے. اب اس پورے فریضے کو سمجھنے کے لیے میں ایک بہت چھوٹی ایک آسان مثال سے بات کو سمجھانا چاہوں گا اور میری گفتگو آج اسی پر ختم ہوگی. امت کا یہ جو بڑا فریضہ ہے, ایک عظیم کام ہے کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر, دنیا میں نیکیوں کا چرچا کرنا, نیکیوں کا غلغلہ کرنا, نیکیوں کا چلن کرنا اور نیکیوں کو رواج دینا اور برائیوں کو جڑ سے پیر سے اکھاڑ کر دینا, یہ ہمارا فریضہ ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک بلڈنگ سے ذرا سمجھ لیجیے. میں پوری تفصیل آج اسی عمارت کی مثال سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ میں سول انجینئر ہوں اور میرا ذہن ہمیشہ اسی انداز سے سوچتا ہے. ایک بلڈنگ کی مثال لے لیجیے. بلڈنگ میں پہلے تو فاؤنڈیشن ہوتا ہے. فاؤنڈیشن کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک تو فاؤنڈیشن زمین کے اندر آپ بچھاتے ہیں اور ایک فاؤنڈیشن کا حصہ وہ ہوتا ہے جسے ہم پلنتھ کہتے ہیں, جیسے مسجد میں آپ 8-10 سیڑھیاں چڑھ کر آئے, گویا کہ یہی تو آپ کا گراؤنڈ لیول ہے لیکن روڈ کے لیول سے آپ تقریباً 3 فٹ اوپر چڑھ کر آتے ہیں, یہ بھی فاؤنڈیشن کا ایک حصہ ہے جسے ہم پلنتھ کہتے ہیں جو باہر نظر آتا ہے. پھر اس کے بعد آپ 4 پلرز لگاتے ہیں, 4 کارنرز پر دیواریں اٹھاتے ہیں اور چھت بچھاتے ہیں. جب چھت بچھ گئی تو پھر اس کے اوپر ایک اور عمارت, پھر اس کے اوپر ایک اور عمارت, اس طرح آپ عمارتیں چڑھاتے ہیں جس کے اطراف 4 دیواریں ہوتی ہیں. اب آپ سمجھیے کہ ہمارا کام اس دنیا میں بھی گویا کہ اسلام کی ایک عمارت کو قائم کرنا ہے, اسلام کا ایک کنسٹرکشن کا کام کرنا ہے اور پورے ایک نظام کو قائم کرنا ہے, گویا کہ اسلام کا ایک نظام ہے جسے اس وقت ہم اس دنیا میں تعمیر کریں گے. اس کے لیے فاؤنڈیشن کی ضرورت ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی مثالیں دی ہیں بلڈنگ کی مثال دی ہے. آپ کو معلوم ہے ایمانیت کو کیا کہا گیا؟ ایمانیت کو کہا گیا کہ یہ بنیاد ہے, یہ فاؤنڈیشن ہے, یہ اسلام کے فاؤنڈیشن کے دو حصے ہیں ایمانیت کے. ایک ایمان وہ ہے جو تصدیق بالقلب, گویا کہ زمین کے اندر جو چلا گیا وہ ایمان ہے, اللہ پر, رسول پر, آخرت پر اور کتاب پر, گویا کہ 4 پلرز کے گویا فاؤنڈیشن آپ نے بچھا دیے, تصدیق بالقلب. پھر فاؤنڈیشن کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو زمین کے اوپر ہوتا ہے جسے اقرار باللسان کہا گیا, زبان سے آپ اقرار کرتے ہیں ایمانیت, گویا کہ ایمانیت کا ایک فاؤنڈیشن ہے. اس فاؤنڈیشن کے اوپر آپ 4 پلرز اٹھاتے ہیں, یہ پلر ہے نماز, روزہ, زکات اور حج کے پلرز. اس پلر میں آپ ایسے سلیے, ایسے راڈز, ایسے کمبی لگائیں گے تاکہ 3 فلور کا یہ لوڈ برداشت کر سکے, ورنہ آپ صرف پلرز کھڑا کرنے پر تگدو کریں گے اور پورا کام صرف پلر کھڑا کر کے ختم ہو جائیں گے تو پھر اس سے کوئی عمارت نہیں کھڑ سکتی. سمجھتے ہیں آپ؟ صرف نماز, روزہ, زکات اور حج کی دعوت گویا کہ صرف پلر کنسٹرکشن کرنے کا کام ہے. یہ پلر آخر کس کام کے؟ اگر کوئی چھت نہیں, کوئی عمارت نہیں تو کس کام کے یہ پلر؟ یہ پلرز تو کھنڈرات میں آپ پاتے ہیں, گویا کہ کچھ عبرت کی جگہ ہوتی ہیں, کچھ نشانیاں باقی رہ جاتے ہیں کھنڈرات میں جہاں صرف کچھ پلرز اور کھمبے نظر آتے ہیں. اسلام صرف پلرز اور کھمبے کھڑانے کا حکم نہیں دیتا. نماز روزے زکات کے پلرز آپ اٹھا دیے, اب مزید آپ کی عمارتیں تعمیر کرنی ہیں. عمارت اس وقت آپ کو 3 فلور کا کنسٹرکشن کرنا ہے. ایک پہلا فلور ہوگا عبادت کا فلور, دوسرا فلور کا نام ہوگا اطاعت, اور تیسرا ہوگا اطاعت اقامت. یہ تینوں لفظ میں بالکل واضح کروں گا انشاءاللہ. تھوڑا آپ اگر میرا ساتھ دیں تو بہت سے مواد اور بہت سی آیتیں اس وقت آپ کے سامنے آئیں گی. تھوڑا سا آپ کو اگر چوکنا رہیں تو اس پوری بات کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. پہلی منزل اطاعت کی منزل, گراؤنڈ فلور. اس کے بعد کی منزل آپ اشاعت کی منزل, اس کے بعد کی منزل اقامت کی منزل آپ تعمیر کریں گے. اطاعت, اشاعت, اقامت, یہ اچھی طرح سے یاد رکھ لے سکتے ہیں. اطاعت کی منزل کے 4 دیواریں میں آپ کو بتاتا ہوں. گویا کہ سب سے بنیادی کام اسلام میں آنے کے بعد, مسلمان ہونے کے بعد, ہمارے جو بنیادی فریق ہیں, ہمارا جو اسلام ہم سے جو بنیادی تقاضا کرتا ہے, ڈیمانڈ کرتا ہے, پہلے آپ 4 دیوار اٹھائیں سائڈ سے. 4 دیواروں کو میں آپ کو 4 آیتیں پیش کرتا ہوں. گویا کہ یہ بنیادی کام ہے مسلمان ہونے کے بعد. پہلا فریضہ ہمارا یہ ہے, پہلا جو فریضہ یہ کہ ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. گویا کہ اسلام قبول کرنے کا مطلب سرنڈر کرنا, ٹو گیو اپ ریزسٹنس, یعنی یہ کہ مخالفت چھوڑ کر اللہ کے سامنے سر اطاعت خم کرنا اور سرنڈر کرنے کو کہتے ہیں مسلم ہونا. اسلام پہلا کام ہے. ایک ایک اصطلاح دیکھتے جائیے گراؤنڈ فلور کے. گویا کہ پہلا کام ہمارا اسلام ہے, مکمل مسلم بنے, اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکائیں, نمبر ایک. نمبر دو ہے اطاعت قبول کریں. ایک ہی بات ہے, مختلف آیات میں انداز الگ الگ ہے. اطاعت قبول کرنے کے لیے اطیع اللہ و اطیع الرسول, یہ قرآن مجید کی آیت میں آتا ہے کہ اطاعت قبول کریں. اطاعت میں تو کے لفظ سے نکلا ہے جس میں دلی آمادگی موجود ہے. سرنڈر میں تو ممکن ہے کہ آدمی پریشان ہو کر سرنڈر کر دیتا ہے گن پوائنٹ پر, لیکن اطاعت کا مطلب ہے دل کی آمادگی کے ساتھ آدمی خدا کے سامنے جھک جائے, اسے کہتے ہیں اطاعت. اسلام قبول کرنا گویا مسلم بننا, اطاعت قبول کرنا اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. اب اس کے بعد جو تیسرا لفظ ہم کو قرآن مجید میں ملتا ہے وہ تقویٰ ہے. تقویٰ اختیار کرنا ہمارا بنیادی فریضہ ہے. سب سے پہلا کام ہے ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں. کل کی آیت میں آ گئی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون, کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا. یہ تقویٰ وہی چیز ہے جو ابھی دو باتیں گزر چکی, اطاعت اور اسلام کا نیگیٹو پریزنٹیشن ہے. پازیٹیولی آدمی سرنڈر کرتا ہے, نیگیٹو معنی میں آپ سمجھنا چاہیں تو رکنا ہے, بے راہ روی سے رکنا, اللہ کی نافرمانی سے رکنا, اللہ کے حدود کو پھلانگنے سے رکنے کا نام تقویٰ ہے. گویا ہماری زندگی کا پہلا نصب العین ہم پکے مسلمان بنے, ہم اطاعت گزار بنے, ہم تقوی کا رویہ اختیار کریں. اسی کو جامع لفظ قرآن نے بتایا, وہ ہے لفظ عبادت. گویا کہ 4 دیوار مکمل ہو گئی. لفظ عبادت آپ دیکھیے, قرآن مجید نے کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کرنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں. عبادت ہی کے لیے امت مسلمہ کو پیدا کیا گیا, انسانوں کو پیدا کیا گیا. عبادت میں 2 مطلب ہے. ایک تو کہتے ہیں ہم بندگی کو, غلامی کو, اور ہم وقتی کی غلامی. غلام اور نوکر میں فرق ہم جانتے ہیں اس لیے کہ ہم لوگ ٹینرز ہیں بہت سے لوگ. آپ نوکر رکھتے ہیں, کار ڈرائیور رکھتے ہیں, تو وہ آپ کی صرف کار ڈرائیو کرے گا, آپ کے جوتے نہیں پالش کرے گا. آپ گھر میں کسی کو جھاڑو دینے کے لیے رکھتے ہیں تو وہ آپ کا جھاڑو تو دے سکتا ہے وہ نوکر, لیکن وہ آپ کا کھانا نہیں پکائے گا. نوکر ہوتا ہے ایک پرٹیکولر کام کے لیے, ایک پرٹیکولر وقت کے لیے وہ اپنا ڈیوٹی انجام دیتا ہے. لیکن غلام یہ ہے کہ ہمہ وقت, ہمہ جہد, اور ہمیشہ کے لیے آپ کا غلام ہے. آپ اس سے جو کام لے لیں وہ کرے گا. عبادت میں یہ غلامی شامل ہے. 24 گھنٹے کے اللہ کے غلام بنے, لیکن غلامی کے ساتھ ایک اور معنی بھی عبادت میں, پرستش کے. پرستش کہتے ہیں, یہ پرست سے لفظ نکلا ہے. ہم لوگ پرست کہتے ہیں نا, پرست کہتے ہیں کسی چیز سے بے انتہا محبت کرنے کو, جیسے زر پرست. اس کے بعد آدمی کو بہت سی چیزیں ہم پرست لگاتے ہیں کہ فیشن پرست کہتے ہیں, زر پرست کہتے ہیں, مال پرست کہتے ہیں, شہرت پرست کہتے ہیں. کیا ہے, ایک آدمی مال کی انتہائی محبت ہو تو کہیں گے کہ وہ زر پرست ہے, ایک آدمی شہرت چاہتا ہو تو کہیں گے کہ شہرت پرست ہے. یہ پرست سے پرستش کا لفظ نکلا. تو عبادت میں ایک طرف غلامی ہو اور دوسری طرف پرستش کریں ہم اللہ کی, بے انتہا محبت میں اللہ کے سامنے جھک جائیں, اس کے احکام کو بجا لائیں, تو کہیں گے کہ اس نے اللہ کی پرستش کی. بھیا غلامی جو ہے بالکل دل کی آمادگی کے ساتھ کریں, بتاؤ اور برغبت آدمی پرستش سے چاہ سے اللہ کی عبادت کریں. گویا کہ پہلا کام ہمارا اس اسلام کو قبول کرنے کے بعد اطاعت اختیار کریں. میں نے ایک ٹائٹل دے دیا ہے, ورنہ اطاعت کہیے, اسلام کہیے, تقویٰ کہیے, عبادت کہیے, سب ایک ہی ہے. گویا کہ پہلا کام ہم کو یہ کرنا ہے. اگر کچھ لوگ صرف اس منزل تک تعمیر کرنے کی بات کہتے ہیں تو قرآن کا منشا پورا نہیں ہوتا. اور آپ پلرز اٹھائیں, میں کہتا ہوں کہ آپ گراؤنڈ فلور بنانے کی سخت رکھتے ہیں تو بنائیے گراؤنڈ فلور تک, لیکن آپ پلرز ایسے اٹھائیں کہ سیکنڈ اینڈ تھرڈ فلور کا بھی وہ لوڈ برداشت کر سکے. آپ کے ذہن میں گمان میں سیکنڈ اینڈ تھرڈ فلور کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے تو پھر آپ نے قرآن کو نہیں سمجھا. آپ یقیناً گراؤنڈ فلور ہی کی تعمیر میں لگی ہے, مجھے اس سے انکار نہیں ہے, لیکن فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور کے کنسٹرکشن ذہن میں رکھنا پڑے گا. تو ایک فلور آپ نے کنسٹرکٹ کر لیا، اطاعت میں آپ نے آپ کو پوری طرح دے دی، نمبر ایک کام ہوا. نمبر دوسرا کام اشاعت کے کام میں آپ لگائیں. جب آپ کا کام اطاعت کا ہو گیا، آگے بڑھیے اور اشاعت کے لیے اس کام کو لے کر بڑھیے، پھیلائیے. اشاعت کی منزل تعمیر کرنے کے لیے پھر چار الفاظ ملتے ہیں قرآن میں ہم کو، گویا کہ چار دیواری ہے اس کی، پھر چار الفاظ، ایک ایک لفظ بڑا مشکل ہے. آگے جیسے جیسے بڑھیں گے بات کمپلیکیٹڈ ہوتی جائے گی. اشاعت کے لیے قرآن نے چار الفاظ استعمال کیے. پہلا لفظ استعمال کیا تبلیغ، دوسرا لفظ استعمال کیا قرآن نے دعوت، تیسرا لفظ استعمال کیا شہادت علی الناس، اور چوتھا لفظ قرآن نے استعمال کیا تذکیر. یہ چاروں الفاظ قرآن نے استعمال کیے، گویا کہ ہم اشاعت کے کام میں لگیں گے. جب ہم مطیع ہو گئے، مسلم ہو گئے، متقی ہو گئے، آگے بڑھیے بسم اللہ، آگے بڑھ کر اشاعت کا کام انجام دیجیے. اشاعت کے کام میں پہلا تو میں نے کہا کہ تبلیغ، تبلیغ کا لفظ ہے یا ایھا الرسل بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تبلیغ کرو جو کچھ ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہے، اس کلام کے ذریعے سے تم تبلیغ کرو. ایک تو تبلیغ بہت آسان ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے دین کی دعوت جا کر پہنچانا. نمبر دوسرا کام ہے دعوت کا کام، یہ بھی وہی ہے، الفاظ بدل گئے. کہا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی ہی احسن، یا ایک اور آیت ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. ان الفاظ پر غور کیجیے، اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا، بلانا. یہ تبلیغ اور دعوت میں کچھ نوجوان مجھ سے جب پوچھتے ہیں تو میں فرق ان کو بہت آسان مثال سے بتاتا ہوں، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے مثال نہیں ہے. بچوں کے لیے تبلیغ اور دعوت میں کیا فرق ہے؟ تبلیغ اور دعوت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ شب برات کو جس طرح ہمارے گھروں میں بریانی یا کچھ کا پکا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جا کر بوجان کے گھر میں، خالہ اماں کے گھر میں پہنچا کر آنا، تو شب برات کو جس طرح ہمارے گھروں میں بریانی یا کچھ کا پکا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جا کر بوجان کے گھر میں، خالہ اماں کے گھر میں پہنچا کر آنا، تو بچے جا کر اس کو شانتی میں رکھ کر لے جا کر پہنچا دیتے ہیں. یہ ہوا تبلیغ. ماتا کے نام سے آپ نے کچھ کھانا، چار پانچ پلیٹ آپ نے جا کر پہنچایا. وہی چالیسواں کرتے ہیں، بلاتے ہیں سب لوگوں کو اور گھر میں پرت بچھا کر دعوت دیتے ہیں، تو گویا کہ یہ دعوت ہوا. ایک تو پہنچا دیا آپ نے جا کر، ایک تو آپ نے خود اپنے گھر میں بلا کر دعوت دی. تبلیغ اور دعوت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ آپ ایک طرف تو لوگوں کے پاس جا کر اسلام کی تبلیغ کریں، پہنچائیں، ایک تو یہ مطلب. اور دعوت میں ہے کہ آپ ان کو انوائٹ کیجیے تھنک کرنے کے لیے، غور کرنے کے لیے، ڈسکشن کے لیے، سیمینارز کے لیے، سمپوزیمز کے لیے بلائیے، ڈسکس کیجیے، ڈبیٹ کیجیے. یہ ہوا دعوت، گویا پہنچانا اور انوائٹ کرنا، دو الفاظ ہو گئے. اشاعت ہی کہ میں کہہ رہا ہوں. اشاعت کے لیے تیسرا لفظ قرآن نے استعمال کیا تذکیر، فذکر انما انت مذکر. قرآن نے کہا لوگوں کو نصیحت کرو، لوگوں کو جا کر سمجھاؤ، موعظت کرو. اور میں نے گزشتہ رمضان بتایا تھا کہ تذکیر کے تین پہلو ہیں، تذکیر بعلی اللہ، تذکیر بایام اللہ، تذکیر بانذار. جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے تھوڑا سا کمپلیکیشن ہوگا. یعنی نصیحت کے تین طریقے ہیں، ایک تو اللہ کے ایام کو بتا کر، بڑے بڑے جو دن گزرے ہیں، یعنی قوم عاد پر، قوم ثبوت پر جو تباہی کے دن آئے، ان دنوں کو بتا کر لوگوں کو نصیحت کرو کہ اے لوگوں، تم بھی اگر اس طرح کے غلط رویے اختیار کرو گے تو تم پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا، بچو، ڈرو اللہ کے عذاب سے اور آؤ اسلام کی طرف. تذکیر بھی ایام اللہ، تذکیر بھی اعلیٰ اللہ، اعلیٰ کہتی نشانیوں کو، اللہ کی نشانیاں بتائیے، یونیورس کی نشانیاں، انسان کے اندر کے وجود کی نشانیاں، نشانیاں بتا بتا کر لوگوں کو نصیحت کیجیے. اور انذار، وان کر کے لوگوں کو بلائیے اسلام کی طرف. تو گویا کہ تذکیر تیسرا لفظ ہے، اشاعت ہی کے لیے تیسرا لفظ ہے، اور چوتھا لفظ ہے شہادت ہے حق، شہادت حق. اس پر میں نے رمضان کے اسی حصے میں کچھ گفتگو کی تھی. قرآن مجید کی ایک آیت، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم امت وسط بنا کر اس دنیا میں بھیجے جا رہے ہو تاکہ تم کھڑے ہو کر اس دنیا کے اسٹیج پر لوگوں کے سامنے حق کی گواہی دو، اپنے عمل سے اور اپنے قول سے لوگوں کو بتاؤ کہ اسلام کے سوا کوئی نظام حق نہیں ہے. یہ چار الفاظ آتے ہیں. میں نے جیسے کہا کہ آپ تھوڑا سا سمجھ لیجیے، یہ اشاعت کا کام ہم پر فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، جیسے انفاق فرض ہے، جیسے اور چیزیں ہمارے اوپر فرض ہوتی ہیں. اسی طرح دعوت کا، تبلیغ کا، اشاعت کا کام بھی ہم پر فرض ہے. آپ اطاعت کر گئے، پھر آگے بڑھ کر آپ اشاعت کے لیے تیار ہو گئے. صرف اشاعت سے کام ختم نہیں ہوتا، اس کے بعد ایک بہت بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، وہ اقامت کی. عملاً اس نظام کو قائم کریں، دنیا میں اسلام اور قرآن چلتا پھرتا نظام بن کر دنیا کے سامنے آ جائے اور زندگی کے ہر شعبے میں صرف اسلام ہی نظر آئے. آپ بینکنگ میں چلے جائیں تو اسلام کے اصول پر بینکنگ ہوں گے، وانی باڑی کے اندر، پورے ہندوستان کے اندر. آپ اگر چلے جائیے، آپ کا دوردرشن کام کرے گا تو صرف اسلام کے اصولوں پر آپ کا دوردرشن کام کرے گا. آپ کے پاس سیاسی پارٹیاں بنیں گے تو اسلام ہی کے مطابق سیاسی پارٹیاں بنیں گی. آپ کا تعلیمی نظام بنے گا تو اسلام کے مطابق پورا تعلیمی کریکولم بنے گا، آپ کا پورا سلیبس بنے گا، آپ کے ڈی ای او سی ای او آپ کے انسپیکشن کریں گے تو پورا اسلامی نظام کے مطابق وہ انسپیکشن کریں گے، آپ کے الیکشن ہوں گے تو اسلام کے مطابق ہوں گے، آپ کے پارلیمنٹ میں ڈسکشن اور بحث ہوں گے تو قرآن اور حدیث کے مطابق وہاں بحث ہوں گے، اور آپ کسی فارن افیئرس اور ایکسٹرنل ریلیشن شپ میں آپ کچھ معاہدے کرتے ہیں تو قرآن اور حدیث کی بنیاد بنا کر وہاں آپ کے فارن افیئرس طے ہوں گے۔ تو یہ کہتے ہیں دنیا میں اسلام قائم ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب انگریز آیا تو صرف انگریز نے اپنے نظام کی تبلیغ نہیں کی، ایسے قائم کر گیا وہ کہ آج لڑکے اگر کپڑے پہنتے ہیں تو انگریزی نظام کے مطابق، آج اگر ہماری بول چال کی زبان ہے تو انگریزی ہے، آج ہمارا سوچنے کا انداز ہے تو انگریزی، ہر چیز ہم نے انگریز کے نظام کو فالو کیا، گویا کہ نظام کو قائم کرنا، ایک دم کھڑا کرنا۔ یہ تیسری منزل ہے، گراؤنڈ فلور کا کنسٹرکشن اطاعت کا، فرسٹ فلور کا کنسٹرکشن اشاعت کا، اور اس کے بعد اقامت۔ اقامت کے لیے قرآن نے چار الفاظ استعمال کیے، چار اصطلاحیں، یہ بھی ذرا سن لیجیے۔ پہلا جو لفظ جو ملتا ہے قرآن مجید میں وہ ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یا ایھا المزمل قم فانذر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ قرآن نے جو کہا کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی بیان کرو، اس کا مطلب ہے کہ اپنے رب کو بڑا کرو۔ آپ پوچھیں گے کہ رب کو بڑا کرنے کا مطلب کیا، نعوذ باللہ کہ اللہ چھوٹا ہے؟ نہیں، غیر اختیاری دنیا میں اللہ بڑا ہے، لیکن اختیار کی دنیا میں کون اللہ کا مانتا ہے؟ اللہ ہے نہیں ہے وہی ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ آج کلنٹن کا حکومت چلتی ہے، آج پیوین کا نظام چلتا ہے، آج سوشلزم کا نظام چلتا ہے، کمیونزم کا نظام چلتا ہے، کیپٹلزم کا نظام چلتا ہے، کون بڑا ہے؟ اگر اللہ بڑا ہے، اللہ کا نظام بڑا ہے، تو پھر اس بڑائی کو قائم کرو۔ اور اسی لیے پانچ وقت اذان میں اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا لگائی جاتی ہے، تاکہ لوگوں کو واضح ہو کہ اللہ ہی بڑا ہے، اسی کا نظام بڑا ہے۔ کبریائے رب، انہیں اقامت میں پہلا لفظ۔ دوسرا لفظ قرآن مجید دیتا ہے امر بالمعروف نہیں انل منکر، اس پر ہم گفتگو کر چکے، یعنی امر بالمعروف نہیں انل منکر کو نظام قائم کر کے گویا کہ قرآن کو آپ ٹوٹلی امپلیمنٹ کریں گے۔ تیسرا لفظ جو ہم کو قرآن مجید میں ملتا ہے وہ اقامت کا لفظ ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسی وعیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے یہاں، آگے بڑھتے وقت دیکھیے۔ اقامت کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ہم نے وحی کی نوح کی طرف، کس کام کے لیے؟ اس دین کو قائم کرنے کے لیے، اور اے محمد یہی دین ہم تمہاری طرف نازل کر رہے ہیں، وحی کر رہے ہیں، یہی دین تھا جو ہم نے ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل کی۔ کیا مقصد تھا ان کی زندگی کا؟ وہ یہ تھا کہ ناقیم الدین، اس دین کو قائم کریں زمین پر، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس دین کے قیام میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائیں، آپس میں تم تفرقے کا شکار نہ ہو جاؤ، دین کو کلیتاً قائم کرو۔ تیسرا لفظ، آپ چوتھا لفظ، چوتھی اصطلاح، انہیں اقامت کی منزل آپ تعمیر کرتے ہیں اور چوتھی دیوار باقی رہ گئی ہے، تو قرآن کی سب سے جامع اصطلاح ہے وہ اظہار دین ہے۔ قرآن نے اس لفظ کو تین جگہ استعمال کیا، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ ولو کره المشرکون۔ یہ اظہار کہتے ہیں اڑا دینے کو، جیسے ایک چادر اڑا دیتے ہیں آپ، اس طرح دین کو اس پوری دنیا پر اڑا دینا، چھا دینا، نافذ کر دینا۔ تو میں یہاں اور آگے نہیں بڑھنا چاہتا، اس لیے کہ بات میری ذرا ثقیل ہوتی جا رہی ہے، اور اس لیے میں یہاں روکتا ہوں بات کو۔ اب آپ سمجھ گئے کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، اس دین کی اشاعت کریں، اور اس دین کو عملاً دنیا میں قائم کریں، نافذ کریں، اور اسے امپلیمنٹ کریں، اسے ٹوٹلی دنیا کے اوپر چھا دیں۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد اور نصب العین ہے۔ تین عمارتوں کو کیا چیز سے کنیکٹ کرتے ہیں آپ؟ گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور کو کنیکٹ جس چیز سے کرتے ہیں وہ سیڑھی ہوتی ہے نا، اسٹیئر کیس ہوتا ہے، اور اسٹیئر کیس تینوں فلور میں آپ دیکھیں گے، گراؤنڈ فلور میں بھی اسٹیئر کیس ملے گا، سیکنڈ فرسٹ فلور میں بھی، اور سیکنڈ فلور میں بھی آپ اسٹیئر کیس دیکھیں گے۔ اب اس میری مثال میں اسٹیئر کیس کیا ہے؟ اسٹیئر کیس کو کہتے ہیں جہاد۔ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا، ان تینوں منزلوں کے لیے آپ کو جہاد ضروری ہے، اور جہاد کے بغیر آپ دین کا کام انجام نہیں دے سکتے۔ پہلا جہاد یہ ہے کہ نفس سے آپ جہاد کریں گے، آپ اطاعت کرنا ہے، آپ کو مسلم بننا ہے، آپ کو تقوی کی روش اختیار کرنی ہے، آپ کو عبادت گزار بننا ہے، تو آپ کو نفس سے جہاد کرنا پڑے گا، اور نفس سے جہاد کرے بغیر، نفس کو زیر کیے بغیر، نفس کو جھکائے بغیر آپ کبھی عبادت گزار اور کبھی پکے مسلمان نہیں بن سکتے۔ قرآن مجید احادیث میں بات ملتی ہے، جاہدوا احواءکم کما تجاہدون اعداءکم۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اپنی خواہشوں سے ویسے ہی جہاد کرو جیسے تم اپنے دشمنوں سے جہاد کرتے ہو۔ دشمن باہر کے میدان میں مخالفت کرتا ہے، لیکن یہ شیطان، یہ دشمن اندر جو بیٹھا ہے، یہ ہمیشہ نیکی کی راہ میں آڑے ٹانگ اڑانے لگتا ہے۔ تو کہا کہ جاہدوا احواءکم، تمہاری خواہش ہے کہ نفس کے ساتھ جہاد کرو، اسے کہتے ہیں جہاد مع النفس۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام جب جنگ سے واپس آ رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رجعت من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، تم ایک چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف پلٹ رہے ہو۔ وہ کہ دشمن سے تم نے جہاد کر لیا بہت آسان ہے، لیکن آؤ ذرا آزماؤ اس نفس کے اندر، اس نفس کے اندر جو بڑا دشمن بیٹھا اس کو زیر کرو، تو گویا کہ تم نے جہاد اکبر کو بھی پا لیا۔ تو پہلی سیڑھی اندر اطاعت کے لیے بھی آپ کو جہاد کرنی پڑے گی، اور اس کو کہتے ہیں جہاد مع النفس۔ ایک ہو گیا۔ اب جب آپ اشاعت کے میدان میں آئیں گے تو جہاں آپ کا نظریہ ہے اسلام، جہاں آپ کے پاس ایک قرآن ہے، وہیں دوسروں کے پاس بھی تو اپنا ایک نظام ہے. ٹھنڈے پیٹوں کو برداشت نہیں کریں گے، بھائی مولانا آ گئے قرآن لے کر چلو نظام نافذ کرو. نہیں، سوشلسٹ آپ کی مخالفت کریں گے، کمیونسٹ آپ کی مخالفت کریں گے، ہندو فیسسٹ آپ کی مخالفت کریں گے، اور اس ملک کے سیکولرسٹ آپ کی مخالفت کریں گے، ہر طرف سے مخالفت ہوگی. اور علماء اکرام نے لکھا ہے کہ صرف دشمنوں کی طرف سے مخالفت نہیں، آپ کو اپنی امت سے بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہر جگہ آپ پر لان تان کیا جائے گا، آپ پر الزامات لگائے جائیں گے، آپ کو بڑے مسجد سے نکال لیا جائے گا، اسٹیج سے آپ کو اتار لیا جائے گا، آپ کے خلاف فتوے لگیں گے مساجد پر، آپ کسی مسجد میں بیٹھ کر اٹھیں گے تو آپ بیٹھے ہوئے حسیر کو دھو دیا جائے گا، اور آپ پر پتھر برسائے جائیں گے، آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے گا، مختلف قسم کے مسائل آئیں گے. اور اس کشمکش کو قرآن جہاد کہتا ہے، اور اشاعت کی منزل میں جو قدم رکھیں گے وہاں بھی آپ کو جہاد کرنا پڑے گا، لیکن کشمکش نظریاتی طور پر، نفسیاتی طور پر، فلسفیانہ طور پر آپ کو کشمکش کرنا پڑے گا. اور یہ مت سمجھیے کہ اسلام کی دعوت آپ لے کر اٹھتے ہیں تو اور لوگ پھول کا ہار لے کر آپ کو آئیں گے ریسیو کرنے کے لیے. نہیں، جب آپ اسلام کی تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے نکلیں گے، یقیناً آپ کو گالی سننی پڑے گی، یقیناً آپ پر الزامات لگیں گے. کوئی کہے گا فنڈامنٹلسٹ، کوئی کہے گا آپ کو فینیٹک، کوئی کہے گا آپ کو ٹیررسٹ، کوئی کہے گا کہ جنونی، کوئی کہے گا کہ دیوانہ، کوئی کہے گا کہ آپ کو امریکہ سے پیسے آتے ہیں، کوئی کہے گا کہ آپ کو فلاں فلاں قسم کے الزام لگائے گا. ہر الزام سہنے کے لیے اگر دل ہے تو آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قدم رکھیے، اور اگر یہ مشکلات سہنے کا دم خم اور یارہ نہیں تو یہیں سے لوٹ جائیے. جسے عامر عثمانی صاحب نے کہا کہ یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں. یہ اللہ کے میدان میں، اللہ کے دین کی اشاعت میں قدم رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور یہ قدم قدم بلائیں اس راہ میں، محبوب کی کالی گلی کے اندر اور ڈارک گلی کے اندر آپ قدم رکھتے ہیں اجالا پھیلانے کے لیے، تو آپ اس راہ میں قدم رکھتے ہوئے جان لیں کہ یہ قدم قدم بلائیں. اور اگر یہ قدم قدم بلائیں اور سواد کوئے جانا، جسے زندگی ہو پیاری، زندگی لٹانے کا جذبہ نہیں ہے، تو یہیں سے لوٹ جائیے. اشاعت کے میدان میں کشمکش کرنی پڑے گی، جہاد کرنا پڑے گا، لوگوں سے مخالفت سہنی پڑے گی، اور یہ دوسری منزل کی سیڑھی ہے جس سے آپ کو کنیکٹ کر دیا گیا ہے. اچھا، اس میدان میں آپ کے پاس ایک تلوار ہے جہاد کے لیے. آپ امن میدان میں جب اتریں گے تو کلاشن کلب لے کے اتریں گے، AK-47 لے کے اترتے ہیں، لیکن کشمکش کے میدان میں، نظریاتی میدان میں آپ کے پاس ایک جہاد کے لیے تلوار دیا گیا. قرآن نے کہا وجاہدوا بہ جہادا کبیرا، یہ بہ کیا ہے؟ جو ہے اس کی ضمیر قرآن کی طرف لوٹتی ہے. مطلب یہ کہ اے اللہ کے رسول، اس قرآن کو لے کر آپ کے پاس جہاد کیجیے. گویا کہ قرآن مجید وہ زبردست تلوار ہے، اور اس تلوار کو لے کر میدان میں اتریے، نظریاتی کشمکش کیجیے، اور اسلام کی اشاعت کا، اسلام کی دعوت کا، اسلام کی تبلیغ کا فریضا انجام دیجیے، اور اس کے لیے قرآن کے علاوہ اور کوئی کلام ہمارے ہاتھ میں نہیں ہو سکتا. میری بات غالباً آپ پا گئے ہوں گے کہ دین کی تبلیغ کے لیے قرآن کے علاوہ اور کوئی کتاب کارگر نہیں. نہ ہم مولانا مودودی کی کتاب کو بنیاد بنا کر دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کریں گے، نہ زکریا صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو ہم بنیاد بنا کر دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کریں گے، نہ ہی ہم امام رضا صاحب کی کتاب کو بنیاد بنا کر دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام انجام دیں گے، نہ امام غزالی صاحب کی کتاب ہمارے لیے بنیاد ہے اللہ کے دین کی راہ میں اشاعت اور تبلیغ کے لیے. اشاعت اور تبلیغ کے لیے قرآن نے کہا وجاہد بہ جہادا کبیرا، اس قرآن کو لے کر دنیا میں اترو اور جہاد کرو. باقی تمام علماء کی کتابیں ہمارے لیے استفادے کے لیے کھلی ہیں، سب سے ہم استفادہ کریں گے، سب سے جو باتیں اچھی ہیں اس کو نکالیں گے، لیکن قرآن ہماری بنیاد ہے اس جہاد کے میدان میں. دوسری سیڑھی ہو گئی. اب تیسری سیڑھی ہے، تھرڈ فلور میں جو کنیکٹ کر کے اقامت کے میدان میں آ گئے، تو دنیا میں دین کو قائم کرنا اتنا آسان نہیں ہے. دنیا میں دین کو قائم کرنے کے لیے عملاً میدان میں اتر کر جہاد کرنی پڑتی ہے، اور وہ دور آتا ہے، وہ وقت آتا ہے جب کہ مومنوں کو تلوار لے کر، AK-47 لے کر، کلاشن کلب لے کر اور میزائل لے کر میدان میں اترنا پڑتا ہے. اور اکثر و بیشتر دنیا میں دین قائم اسی سے ہوا ہے، اس کے بغیر بھی حضرت یوسف کی طرح ہو جائے تو ہو جائے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ بغیر جہاد کے، بغیر کشمکش کے میدان میں اگر دین غالب ہو گیا تو اللہ کا فضل ہے. ہم جیسے ڈرنے والوں کے لیے شاید ایسا ہی اللہ تعالیٰ کچھ انتظام کرے گا، ورنہ تو قرآن کہتا ہے کہ دنیا میں کبھی خون بہائے بغیر کوئی نظام دنیا میں قائم نہیں ہوا، اور کمیونزم کا نظام ہو، خاص جاگیرداری کا نظام ہو، دنیا کا کوئی نظام خون بہائے بغیر قائم نہیں ہوتا. اور تیسری منزل کی جو سیڑھی ہے جسے جہاد کہتے ہیں، اس جہاد کا نام قرآن میں قتال ہے. جہاد مانس، کشمکش اور قتال، اس میدان میں جا کر آپ کو قتال کرنا پڑے گا. اور یہ تمنا رکھنا چاہیے مومن کو کہ اللہ کی راہ میں وہ جان دے گا، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر کوئی آدمی مرتا ہے مومن بغیر اس کے کہ اس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں، تو نفاق کے ایک حصے میں مرتا ہے. لہذا اس دعوت دین کی راہ میں، اس نظام کو قائم کرنے میں، اللہ کی کبریائی بیان کرنے میں، اور دین کو کلیتان اور پورے کا پورا زمین میں نافذ کرنے کے لیے جہاد کی ضرورت پڑے گی، اور اس میں انشاءاللہ ہم اپنی زندگیاں دیں گے، اپنی جان دیں گے. آپ بتائیے بوسنیا ہرزیگووینا میں کیسے اس وقت دین قائم ہونے جا رہا ہے، قریب قریب اس وقت کہ انشاءاللہ یورپ کے عین قلب کے اندر وہاں ایک اسلامی نظام اور اسلامی مملکت قائم ہو گئی. اور جزائر کے اندر آپ دیکھیے, ٹونیشیا کے اندر دیکھیے, کیا کون باہر بغیر قائم ہو گیا نہیں, وہاں سب جگہ کشمکش لازم ہے, ضروری ہے. تو تیسری منزل میں بھی جہاد, آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ تینوں منزل کو جو چیز کنیکٹ کرتی ہے وہ جہاد ہے. آپ کو نماز پڑھنا ہے, وہاں بھی جہاد کرنے کی ضرورت ہے. آپ زکات دیں گے, وہاں بھی آپ کو اپنے نفس سے جہاد کرنے کی ضرورت ہے. آپ کوئی نیک کام کریں گے تو آپ کو خاندان اور معاشرے سے بھی جہاد کرنے کی ضرورت پڑے گی. تو ایک تو جہاد اندرونی, ایک تو بیرونی کشمکش کا جہاد, اور ایک عمل میدان میں آرمڈ کانفلکٹ جسے کہتے ہیں کہ ہتھیار کے ذریعے مسلموں کا بھی کانفلکٹ کرنا پڑتا ہے, یہ دور بھی آتا ہے. لیکن دعوت سے کام بڑھے گا اور جہاد پر کام ختم ہوگا. قتال پر کوئی اب سمجھ میں آ گئی بات کہ مومن کے پاس ایک بہت بڑا کام, ایک بڑی ذمہ داری ہے, وہ یہ کہ اس دین کو زمین پر نافذ کرنا, قائم کرنا. اور یہ دونوں آیتیں بتاتی ہیں کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا یہی مطلب ہے کہ دنیا میں اسلام کو وہ اقتدار ملے جہاں سے یہ کام پھیلے. اب میں ایک بات جو رکھ کر اپنی جگہ لے لوں گا وہ یہ کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ سیاست کی جو بات کرتے ہیں قرآن مجید میں نہیں, سیاست کی بات جو لوگ کرتے ہیں یہ غیر دینی بات کرتے ہیں. حالانکہ آپ سوچئے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو آخر کیا ضرورت تھی کہ جنگوں میں اپنا خون بہاتے, کاہے کے لیے جنگ کرتے؟ ضرورت تھی تو صرف نمازوں کے ذریعے سے, ضرورت تھی تو صرف دعاؤں کے ذریعے سے وہ نظام قائم کر سکتے تھے. کیا ضرورت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روم کے بادشاہ کو اور ایران کے بادشاہ کو خط لکھتے؟ کیا ضرورت تھی جنگ تبوک کرنے کی, اس گرمی میں جا کر لوگوں سے لڑنے اور بھننے کی؟ کیا ضرورت تھی صحابہ اکرام کو کہ اپنی زندگیاں چھوڑ کر, خاندانوں کو چھوڑ کر گئے اور دنیا کے گوشے میں اسلام کو انہوں نے پھیلایا, جنگیں کی, مارکے کیے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سیاسی نظام کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. لیکن میں یہ بات بتا دوں کہ جس طرح دنیا میں بہت سے الفاظ کے غلط معنی ہو گئے, جیسے محبت ہے, محبت ایک اچھا لفظ ہے, اس کے اندر ایک معنی ہے, خوبصورت معنی ہے, اس کے اندر جذبات کا دریا ہے. لیکن محبت چونکہ آج غلط معنوں میں استعمال ہوتا, ہمارے شعرا اس کو غلط معنوں میں استعمال کرتے, ہمارے فلموں میں اور ٹی وی میں اس کا غلط استعمال ہوتا, تو محبت کے لفظ سننے کے ساتھ ہم غلط مانا لیتے ہیں. اگر میں کسی سے کہوں کہ بھائی میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو لوگ غلط مانا لیں گے اور غلط مفہوم بنانے لگیں گے. جیسے محبت کا غلط مفہوم ہو گیا ویسے ہی سیاست کا بھی, ورنہ سیاست کوئی غلط چیز نہیں ہے, سیاست کا غلط استعمال آج دنیا میں ہوتا ہے. سیاست ویسی ہی ہے جیسے ایک تلوار, ایک چھری ہے, اس چھری سے آپ چاہیں تو ترکاری اور سبزی کاٹنے کا کام لیجیے یا تو کسی کو بھونکنے کا کام لیجیے, چھری کی کوئی غلطی نہیں ہے. آپ اگر بھونکتے ہیں تو چھری کا آپ نے غلط استعمال کیا, اور آپ سیب اور سنترے کاٹتے ہیں تو آپ نے چھری کا صحیح استعمال کیا. یہی ہے سیاست کا بھی معاملہ, اقتدار کا بھی معاملہ. ساورنٹی اللہ کے لیے لے لیجیے, اقتدار کو ہاتھ میں لیجیے تو اسلام نافذ ہوگا, اور اگر آپ استعمال نہیں کریں گے تو بھونکنے کے لیے استعمال ہوگا, اور اس سے انسانوں کا قتل عام ہوتا ہے, انسانوں کے روحوں کو ختم کیا جاتا ہے. حدیث ہے, بڑی پیاری حدیث ہے, اور ہم لوگوں کو جھنجھوڑتی ہے, ہم لوگوں کو اپنے کام پر اکساتی ہے. وہ حدیث ہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلم کی حدیث ہے, بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا, کچھ حدیث میں وسیعود کما بدا غریبا کے الفاظ میں, بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء. اللہ کے رسول کی حدیث سنی ہے, اس کے بعد کہا کہ ہم الذین یصلحون ما افسد الناس من بعد من سنتی, اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے کہا کہ دیکھو جب دین کا آغاز ہوا تو غربت کی حالت میں دین کا آغاز ہوا, دین غریب تھا, غریب کا مطلب پیسے نہیں تھے یہ مطلب نہیں ہے, دین اجنبی تھا, دین نامانوس تھا, دین کی بات لوگوں کے لیے اچھمبے کی بات تھی, دین کی بات لوگوں کے دماغ میں اترتی نہیں تھی, دین کے ایک ایک نظرے پر لوگ ہنستے تھے, مذاق اڑاتے تھے, مسخرہ کرتے تھے. دین غربت کی حالت میں, اجنبیت کی حالت میں دین کی شروعات ہوئی. پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک دن آئے گا جبکہ دین پھر غریب ہو جائے گا, پھر جب دین نامانوس ہو جائے گا اور دین کی بات کہیں گے تو لوگ کہیں گے کہ کہاں کی باتیں, لوگوں کو عجیب محسوس ہوگا, لوگوں کو دیوانے کی بھیڑ محسوس ہوگی, لوگوں کو محسوس ہوگا کہ یہ عجیب و غریب آدمی پاگل پن میں مبتلا ہو گیا ہے. دین کا جامع اور وسیع نظام لوگوں کے لیے اجنبی ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے کہا کہ جب ایسا ماحول آئے گا کہ جب دین دنیا کے لیے نامانوس ہو جائے گا, اجنبی ہو جائے گا, لوگ دین کی باتوں پر ہنسیں گے, مذاق اڑائیں گے, تو کہا کہ ایسے دور میں جو لوگ دین کا پرچم لے کر اٹھیں گے, فتوبى للغرباء, ایسے غریب اسلام کا ساتھ دینے والے نوجوانوں کو فتوبى, میں بشارت دیتا ہوں, میں خوشخبری دیتا ہوں, دنیا والے آپ پر مذاق اڑائیں گے, دنیا والے آپ کا ٹھٹا اڑائیں گے, دنیا والے آپ کو فنڈامنٹلسٹ اور ٹیررسٹ کا لقب دیں گے. اللہ کے رسول فتوا دیتے ہیں, فتوبى, میں ان کے لیے ہر بھلائی کی تمنا کرتا ہوں اور میں انہیں کچھ خبریں دیتا ہوں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے جانے کے بعد میرے دیے ہوئے نظام میں جو فساد برپا کر دیا گیا ہوگا اس فساد کو ختم کر کے الذین یصلحون جو اصلاح کریں گے جو انقلاب برپا کریں گے. اور اللہ کے رسول کا پورا دیا ہوا نظام آج دنیا میں تتر بتر کر دیا گیا. یہ دین کا جو اسٹرکچر ڈھانچہ تھا وہ بہہ دیا گیا, وہ گر گیا ہے. پھر اس ڈھانچے کو کھڑا کرنا ہے, ایک ایک اینٹ ہمیں جمع کرنی ہے اور اس پورے سنت کے نظام کو پھر سے کھڑا کرنا ہے. تو کہا کہ یہ غریب لوگ وہ ہوں گے جو میرے چلے جانے کے بعد میرے دین کو پھر سے ایک مرتبہ یہ ریکنسٹرکٹ کریں گے اور میری سنتوں میں جو فساد رونما ہو چکا ہوگا اس کی اصلاح کریں گے, اس دنیا میں اثر و انقلاب برپا کریں گے. کتنی پیاری بات ہے کہ غریب دین کا ساتھ دینے کے لیے کون آگے بڑھتے ہیں. اس کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں, اس کے لیے میں ندا دیتا ہوں, اس کے لیے میں صدا دیتا ہوں. اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہوں کہ اس پورے دین کے نظام کو قائم کرنا فرد کی بس کی بات نہیں. ایک کنسٹرکشن میں نے پہلے مثال دی ہے, ایک مسجد کو بنانے کے لیے پوری کنسٹرکشن ٹیم کے بغیر یہ مسجد تعمیر نہیں ہو سکتی. اس میں انجینئر بھی چاہیے, آرکیٹیکٹ بھی چاہیے, اس میں کھدال کرنے والا بھی چاہیے, اس میں میزن بھی چاہیے, اس میں کارپینٹر بھی چاہیے, اس میں بلڈر بھی چاہیے. ویسے ہی اس نظام کے لیے اجتماعیت ضروری ہے اور اجتماعیت کے بغیر دین قائم نہیں ہوگا. امر بالمعروف نہیں انل منکر کا فریضہ انجام نہیں پائے گا. میں آخر میں یہ کہوں کہ اجتماعیت آج دنیا میں سو ہزاروں اجتماعیت دنیا میں ابھر رہی ہے. ہر جگہ امت کو جماعت بنانی چاہیے. آپ کو اگر ایک جماعت سے اتفاق نہیں ہے تو دوسری جماعت کی تلاش کیجئے جو قرآن کے مطابق اپنا کام کر رہی ہو, تو اس جماعت کے ساتھ آپ شامل ہو جائیے. دوسری جماعت سے آپ کا دل اطمینان نہیں کرتا تو جائیے تیسری جماعت میں چلے جائیے. ہر جگہ آپ جائیے, کسی نہ کسی جماعت سے منسلک ہو کر عمل بالمعروف نہیں انل منکر کا فریضہ انجام دیجئے. اگر کسی جماعت سے آپ کو اطمینان نہیں ہے تو بسم اللہ کھڑے ہو جائیے, اللہ کا نام لے کر پکاریے دنیا میں, من انصاری الی اللہ, کون ہے اللہ کے راہ میں میرا مددگار. یقیناً آپ کے ساتھ کچھ مددگار نکل آئیں گے. آپ ایک جماعت بنائیے اور اللہ کے دین کی اقامت, امر بالمعروف نہیں انل منکر کا کام اور دعوت الی الخیر کا کام لے کر آپ آگے بڑھیے. میں اپنے آپ کو, میں نے اس کام کے لیے تیار کیا ہے, میں نے اپنے آپ کو ایک تنظیم کے ساتھ وابستہ کر لیا ہے اور میں آگے بڑھنے کا تہیا کر کے آگے نکل چکا ہوں. آپ میں سے کون ہے؟ من انصاری الی اللہ, ہمارا ساتھ کون دے سکتے ہیں؟ یہ آپ کے سامنے میں دعوت رکھتا ہوں. اور آپ کو جس سے اطمینان ہو, جس تحریک سے, جس جماعت سے, اس جماعت کے ساتھ مل کر کام کیجیے. مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے. میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ تبلیغی جماعت کے لیے کچھ اور بہتر کام کرے. میں کہہ سکتا ہوں کہ سیوں کے لوگوں کو کہ کچھ اور میدانوں میں بھی وہ آگے بڑھ کے کام کریں. میں سجیشن دے سکتا ہوں لیکن مجھے کسی کی مخالفت نہیں ہے. تبلیغی جماعت سے اطمینان ہے تو جڑ کر کام کیجیے, لیکن امر بالمعروف نہیں انل منکر کا فریضہ انجام دیجیے. آپ کو سنی جماعت سے اتفاق ہے, لگ جائیے اس کے ساتھ, کام کیجیے امر بالمعروف نہیں انل منکر کا. آپ کی جماعت اسلامی سے اتفاق ہے, لگ جائیے اور کام کیجیے. کوئی پسند نہیں آتا, کم از کم آپ اٹھے ایک جماعت بنائیے, امر بالمعروف نہیں انل منکر کا فریضہ انجام دیجیے. اور اس کا دم کم نہیں ہے, کسی جماعت کو آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے کم از کم 10% کام یہ جماعت کر رہی ہے, لگ جائیے. 11% کام کرنے والی جماعت کا انتظار کیجیے. جو ہی کوئی جماعت 11% کام کرنے والی نکل آئے فوراً اپنے آپ کو شفٹ کر لیجیے وہاں. میں کہتا ہوں کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. کوئی عمارت جب اجتماعیت کے بغیر کھڑی نہیں ہو سکتی, تو دین کا کام, دعوت کا کام, اطاعت کا, اشاعت کا, اقامت کا کام اجتماعیت کے بغیر ممکن نہیں. کوئی نہ کوئی اجتماعیت سے ہم لوگوں کو وابستہ ہو کر اس فریضے کو انجام دینا چاہیے. اگر یہ نہیں کریں گے تو اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے کہ تمہارے دل بھی کفار و مشرکین کی طرح سخت کر دیے جائیں گے. تم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے لیکن اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا, اور اللہ اگر عذاب نازل کرے گا تو نیک بندوں سمیت وہ اللہ تعالیٰ پلٹ دے گا. تو میں یہاں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی گہرائی میں جا کر ان آیتوں کو, بالخصوص امر بالمعروف نہیں انل منکر کا جو فریضہ ہے, اس کی گہرائی میں جا کر سمجھنے کی ہمیں توفیق دے اور یہ فریضہ ہمیں اللہ تعالیٰ نبھانے اور اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری باتوں میں خلوص اور الہیت پیدا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہماری باتوں میں سوز اور گداس پیدا فرمائے. ہماری باتیں اللہ تعالیٰ عام لوگوں کے لیے قابل فہم بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے دین کی دعوت کو لے کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اطاعت میں بھی مکمل بننے کی توفیق عطا کرے, اشاعت میں بھی دل و جان سے لگ کر دین کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا کرے, اور عمل میں دنیا میں دین کی اقامت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.